بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ایران اور گروپ 5+1 کے 8ویں دور کے مذاکرات منگل اور بدھ کو قزاقستان کے دارالحکومت الماتی میں انجام پائے۔ روس کے مندوب نے مذاکرات کو کامیاب قرار دیا ہے، اور ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار ڈاکٹر سعید جلیلی نے بھی مذاکرات کے خاتمے پر پریس کانفرنس میں بتایا کہ گروپ 5+1 کی جانب سے دیے جانے والے جوابات ماضی کے مقابلے میں زیادہ حقیقت پسندانہ تھے، اور ایران کے نقطۂ نگاہ سے قریب آنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ طے پایا ہے کہ 16 اور 17 مارچ کو استنبول میں ایران اور گروپ 5+1 کے ماہرین کے درمیان گفتگو ہوگی، اور 5 اپریل کو دونوں فریقوں کے درمیان دوبارہ قزاقستان کی میزبانی میں مذاکرات ہوں گے۔ دونوں فریقوں کے درمیان اب تک مذاکرات کے 8 دور انجام پا چکے ہیں، جن میں 3 دور کے مذاکرات جنیوا میں، 2 دور استنبول میں، بغداد اور ماسکو میں ایک ایک دور دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے انجام پائے، اور 8واں دور قزاقستان کی میزبانی میں الماتی میں انجام پایا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ 8ویں دور کے مذاکرات میں گروپ 5+1 کا رویہ کیا رہا، گروپ 5+1 میں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے خلوص نیت کتنا پایا جاتا ہے، الماتی مذاکرات اس سے پہلے انجام پانے والے مذاکرات سے کتنے مختلف رہے، الماتی مذاکرات میں دو طرفہ اعتماد سازی کے لیے عملی اقدامات کی بات کی گئی ہے، اعتماد سازی کے وہ عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں، اور اب تک ایران نے اعتماد سازی کے لیے کیا کیا ہے، اور گروپ 5+1 نے اعتماد سازی کے لیے کیا اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب جعفر قناد باشی کو۔ ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے اس مباحثے میں حصہ لیں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سورب کمار شاہی، اور لندن اسٹوڈیو سے اس مذاکرے میں شرکت کریں گے برے صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام صاحب۔ لیکن پہلے ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات کے تعلق سے ہماری رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ گروپ 5+1 کے 2 روزہ مذاکرات بدھ کو اختتام پذیر ہوئے۔ منگل اور بدھ کے 2 سیشن میں انجام پانے والے مذاکرات کو مجموعی طور پر مثبت قرار دیا گیا ہے۔ یہ طے پایا ہے کہ آئندہ 17-18 مارچ کو ترکی کے شہر استنبول میں فریقین کے درمیان ماہرین کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، جس کے بعد اپریل تک دونوں فریق الماتی میں ایک بار پھر جمع ہوں گے۔ مذاکرات میں روس کے نمائندہ وفد کے سربراہ سرگئی ریابکوف نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات تعمیری اور مفید رہے، جبکہ ڈاکٹر سعید جلیلی نے بھی مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار نے بدھ کے روز گروپ 5+1 کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو جانے کے بعد الماتی کے ریکسس ہوٹل میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب میں یہ اعلان کیا کہ الماتی مذاکرات میں گروپ 5+1 نے ایران کے ایٹمی حقوق کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا، چنانچہ اس نے جو تجاویز دی ان میں اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ ایران کے ایٹمی حقوق کی نفی نہ ہونے پائے۔ ڈاکٹر سعید جلیلی کے مطابق عالماتی مذاکرات کی یہ بھی ایک اہم پیش رفت رہی کہ دوسرے فریق نے ملت ایران کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس سمت میں عملی اقدام کے طور پر پابندیاں اٹھانے کی بات کی. ذرائع کے مطابق گروپ پانچ جماعت ایک نے ایران سے 20% کے گریٹ یورینیم افزودہ کرنے کا سلسلہ روکنے کا مطالبہ کیا اور اس کے عوض ایران پر لگی پابندیوں میں تخفیف کرنے کی پیشکش کی. ایران نے اس سلسلے میں اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ مغربی ممالک کے مطالبات پورے کرنے اور جواب میں مغربی ملکوں کی جانب سے ایران پر لگی پابندیاں ہٹائے جانے میں توازن قائم رہنا ضروری ہے اور اسی توازن کو قائم رکھنے اور تجاویز پر عمل درآمد کے طریقوں پر بحث کے لیے استنبول میں ماہرین کا اجلاس ہوگا. علماتی مذاکرات میں ایران کے جوہری مسئلے کے ساتھ ہی شام اور بحرین کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ زمینی سطح پر جو حقائق اور تغیرات ہیں ان کا اثر مذاکرات پر صاف نظر آتا ہے. مغرب کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران نے جوہری مسئلے میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ پوری ایرانی قوم کا موقف ہے اور یہ کہ ایران نے جو اصولی موقف اختیار کیا ہے اسے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا. مغرب اس نتیجے پر تب پہنچا ہے جب اسے پابندیوں کی صورت میں آزمائے گئے اپنے سب سے اہم حربے کی ناکامی کا منظر صاف نظر آ گیا. مغرب نے مذاکرات کی میز پر ایران کو کمزور پوزیشن میں دیکھنے کے لیے بار بار پابندیوں میں شدت پیدا کی اور ان کا دائرہ تنگ کیا، لیکن ان پابندیوں کے جواب میں ملت ایران نے گزشتہ 10 فروری کو جشن انقلاب کی ریلیوں میں جس پیمانے پر شرکت کی اور جس انداز سے اسلامی نظام سے اپنے میثاق کا اعادہ کیا، اسی طرح قائد انقلاب اسلامی نے ایٹمی مسئلے میں جس انداز سے قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے صریحی انداز میں ایران کا دو ٹوک موقف پیش کیا، اس سے مغربی ملکوں کو واضح پیغام مل گیا کہ ایران سے زور زبردستی کی زبان میں گفتگو نہیں کی جا سکتی. اور قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی تقریر میں بیان کیا گیا کہ یہ نقطہ سر انجام ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملت ایران منطقی فکر و عمل کی عادی قوم ہے جو صرف عقل و منطق کی زبان کو ہی تسلیم کرتی ہے اور اس پر ہنس نہیں جمائی جا سکتی.
جی ناظرین، علماتی مذاکرات کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے اور رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دونوں فریقوں نے مثبت انداز میں گفتگو کی جس سے اس سلسلے میں پیش رفت کی امید ہو چلی ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سیاسی امور کے ماہر جعفر قناد باشی صاحب سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں. قناد باشی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے علماتی مذاکرات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے. ان مذاکرات کے بارے میں، یعنی آٹھویں دور کے بارے میں مجموعی طور پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتدا سلام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں لندن اور دہلی اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں اور اسی طرح ناظرین کی خدمت میں دنیا کے جہاں کہیں کسی بھی علاقے میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند آئے گا. علماتی مذاکرات کے بارے میں کہنا چاہیے کہ پے در پے مذاکرات کے بعد، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا، کہا جا سکتا ہے کہ کچھ مثبت علامتیں دیکھنے میں آئی ہیں، اشارے دیکھنے میں آئے ہیں. خاص طور پر مغرب نے اپنے موقف سے کافی حد تک پسپائی اختیار کی. اگرچہ یہ بات کھل کر سامنے نہیں آئی، لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران کا منطقی موقف اور ہمارے قانونی اقدامات اس بات کا باعث بنے کہ مغربی دنیا وہ جو ایگریسیو پالیسی تھی اس کو جاری رکھ سکے، اور یہ بہت ہی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا کوشش یہ کر رہی تھی کہ مختلف طریقوں، خاص طور پر پیچیدہ سفارتی طریقوں سے اور تھکا دینے والے مذاکرات کے ذریعے، اور ساتھ ہی سیاسی دباؤ کے ذریعے، اور خاص طور پر پابندیوں کے ذریعے، جو اقتصادی پابندیاں ایران پر عائد کی جا رہی تھی اس کے ذریعے ایران کو پیچھڑنے میں مجبور کرے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ مغرب کا موقف جو ہے غیر قانونی موقف تھا، غیر منطقی موقف تھا، اور ایٹمی تعلق سے یا پروگرام کے تعلق سے ہم نے جو کچھ اب تک انجام دیا وہ سب قانون کے دائرے میں تھا اور کھلے طور پر سب کچھ صاف و شفاف ہے، اور ہم نے کبھی بھی اپنے پروگرام میں انحرافی قدم نہیں اٹھایا، کبھی بھی ہم نے ایٹمی اسلحہ بنانے کی طرف رخ بھی نہیں کیا، کیونکہ قائد انقلاب اسلامی نے اس طرح کے ہتھیار بنانے کو حرام قرار جانا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہمارے رہبر کے فتوی کے مطابق حرام ہے۔ جو کچھ اب تک ہم نے انجام دیا ہے وہ ایٹمی بجلی گھر کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ عمل رائج ہے، پوری دنیا میں ایٹمی بجلی گھر بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے ایندھن تیار کیے جاتے ہیں، اور ہم نے اسی راستے میں قدم اٹھایا۔ لیکن مغرب کے جو سیاسی دباؤ تھے اس کے مقابلے ہم کبھی تھکے نہیں، ایک مذاکرات کے بعد دوسرے مذاکرات کے بعد تیسرے مذاکرات کے بعد چوتھے مذاکرات کی طرف وہ حالات کو لے جائے تاکہ ہم خستہ یا تھک جائیں، لیکن ہم تھکے نہیں، سیاسی دباؤ بھی ڈالنے کی کوشش کی۔ دنیا آج یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم سیاسی دباؤ میں آنے والے نہیں۔ اس وقت نوابستہ تحریک کا چیئرمین ایران ہے، جس میں 120 ممالک شامل ہے۔ جس وقت امریکہ اور مغرب یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایران الگ تھلگ پڑ گیا، اسی وقت دنیا کے 120 ملکوں کے سربراہان مملکت اعلی حکام نے ایران میں نوابستہ تحریک کے اجلاس میں شرکت کی، نیم کے اجلاس میں شرکت کی۔ جب بھی امریکہ اور مغرب کسی بھی ملک کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ عالمی برادری ایسا کرنا چاہتی ہے، یعنی دو تین ملک ہوتے ہیں اور خود کو عالمی برادری کہتے ہیں، لیکن 120 ممالک ایران میں آئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ عالمی برادری ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایران کے ساتھ عالمی برادری اور ایران عالمی برادری کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ صرف برطانیہ، فرانس، امریکہ کو عالمی برادری گردانتے ہیں۔ اقتصادی پابندیوں کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو ایران کے اندر جو پابندیاں کی گئیں وہ انتہائی غیر انسانی پابندیاں، ان کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے جو خوراک تیار کرتی ہیں، دوائیں تیار کرتی ہیں، بچوں کے لیے خشک دودھ تیار کرتی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اہم کہ دواؤں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اگر دواؤں پر پابندی لگائی جائے کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مکتب میں اگر دواؤں پر پابندی لگائی جائے تو یہ غیر انسانی فعل ہے، لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی پابندی لگائی، لیکن ہمارے ایران کے عوام نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم فروری میں تقریباً 10 فروری کو یا 11 فروری کو جو اسلامی انقلاب کی سالگرہ ہے، اس سال 10 فروری کو سالگرہ تھی، اس دن سب پورے ایران میں سڑکوں پر آئے، اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی ریلیوں میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے، اور سب نے ایران کے سیاسی نظام کی حمایت اور اسے وفاداری کا اعلان کیا، ثابت کیا کہ ایٹمی معاملہ ان کے لیے ایک سمبولک علامتی معاملہ بن چکا ہے اور اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا ہم پر کیوں پابندی لگاتی ہے، ان کا فارمولا یہ کہ ہم پر دباؤ ڈالے، ہم پر پابندی عائد کریں، ایران پر دباؤ ڈالے تاکہ ایران کے عوام حکومت سے الگ ہو جائیں اور ایران کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایران کے عوام نے اور زیادہ تعداد میں شرکت کر کے ریلیوں میں ایران کے اسلامی نظام سے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ پابندیاں کوئی نئی بات نہیں ہے، 16 سال سے 20 سال سے اسلامی انقلاب کے بعد سے مسلسل پابندیاں لگتی رہیں۔ یہ تازہ ترین جو پابندیاں انہوں نے عائد کی ہیں اور اس کو ایٹمی پروگرام سے مربوط کر دیتی ہیں، تو یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ اگر معاملہ صرف ایٹمی معاملہ ہے اور ایٹمی معاملے کی وجہ سے ہم پر پابندی عائد کی گئی تو 2003 سے پہلے کیوں ہم پر پابندی عائد کی گئی؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی نظر کہیں اور ہے، وہ ایران کی ترقی اور پیش رفت سے خائف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایران ترقی کرے۔ بنابراین علماتی اجلاس میں، مذاکرات میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ مغربی دنیا ایران کے منطق اور موقف کے مقابلے میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب قنات باشی صاحب۔ اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی صاحب موجود ہیں۔ شاہی صاحب، اعلیٰ ورز ہے جی شاہی صاحب، ایران اور گروپ پانچ جمع ایک کے علماتی مذاکرات کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر ہم پرانی بات کو اٹھائیں، اگر ہم اٹھائیں کہ اس سے پہلے ماسکو میں اور استانبول میں کیا بات چیت ہوئی ہے، تو یہ بات صاف نکل کے آتی ہے کہ جو پہلے ان کا رویہ تھا وہ دباؤ کا رویہ تھا. وہ یہ چاہتے تھے، ڈپلومیسی میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں 100% پریشر ٹیکٹک، یعنی ایک جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں پریشر اور انسینٹیو ان کا ایک مکسچر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی فرقہ جو اگر آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اس میں کوئی ایک پارٹنر یہ سوچے کہ ہم انسینٹیو دیے بنا ہی صرف پریشر پہ کام کروا لیں، تو اسے 100% پریشر ٹیکٹک کہتے ہیں. یہ ڈپلومیسی میں بہت پرانی آپ سے کہہ سکتے ہیں چال ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ پوری کوشش کی ماسکو مذاکرات میں بھی، بغداد میں بھی، استانبول میں بھی، کہ 100% پریشر ٹیکٹک کو استعمال کر کے یہ چیز کر لی جائے، پر یہ ہو نہیں پایا. اب آپ دیکھیں، اگر اس ایک سال نہیں قبل کر 10 مہینے کی بات اگر آپ دیکھیں، تو اس 10 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مزید پابندیاں لگائیں. یعنی یہ چاہتے تھے کہ جب بھی نیکسٹ راؤنڈ، جب بھی مذاکرات کے ہوں، جب بھی نیکسٹ اس کا دور آئے، تو جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ بیک فٹ پہ چلی جائے. اب یہ فیل کر گیا، کیونکہ یہ انہوں نے دیکھا پچھلے 3 دفعہ سے کہ ایسا تو ہو نہیں رہا کہ عوام جو ہے اٹھ کے حکومت کے اگینسٹ کھڑی ہو جا رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس سے کام نہیں چلے گا، تو اب ایک سیریس اس پہ رخ اختیار کریں. جو اس بار کے مذاکرات ہیں، میں بہت ایک ٹیکنیکلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس بار کے مذاکرات میں P5+1 نے کوئی پیشکش نہیں کی ہے. یہ وہی جو ایران نے پیشکش، ایک پیکج ایران نے، آپ کو یاد ہوگا ماسکو مذاکرات میں ایران نے پورا ایک پیکج دیا تھا، 5-point package دیا تھا. اس پیکج میں ایران نے یہ بتایا تھا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے، قدم در قدم، ہم کیسے اس چیز کو سالو کر سکتے ہیں. تو اس پیکج کے بدلے جو ریاکشن ہے وہ اس بار انہوں نے دیا ہے. تو یعنی انہوں نے کوئی نیا نہیں دیا ہے، انہوں نے صرف اس پیکج کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایکسیپٹ کیا اس کے ویلیڈیٹی کو، اور اس ویلیڈیٹی کے اگینسٹ میں جو اس بار انہوں نے کچھ اپنے پروگرامز رکھے ہیں، جو کہ اگر میں کمپیئر کروں پچھلے، اگر میں اس کی تلنا کروں بغداد مذاکرات سے اور ماسکو مذاکرات سے، تو وہ اس بار جو ہیں تھوڑے اچھے نظر آ رہے ہیں. اچھے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایران نے جو مذاکرات کیے تھے ماسکو میں، اس میں انہوں نے پیکیج میں کہا تھا، سب سے اہم بات جو کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی مذاکرات جو ہوگی وہ NPT کے دائرے میں ہوگی. یعنی نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے، اس کے اندر جو بھی نیم بنے ہوئے ہیں، یعنی اس کے جو قانون ہیں، اس کے دائرے میں مذاکرات ہونی ہے، اس کے دائرے سے باہر مذاکرات نہیں ہو سکتی. تو اس چیز کو اس بار انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی مذاکرات اس کے دائرے میں ہوگی. اب اگر NPT کے قانون کو دیکھیں تو ایران چونکہ سگنیٹری ہے، ایران کو یہ ادھیکار ہے، ایران کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یورینیم انرچ کر سکتا ہے. یعنی ایز اے سگنیٹری ٹو نیوکلیئر نان پروفیریشن TT، ایران کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ انرچمنٹ کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے، ویسٹ اس کو ایکسیپٹ کرے، یعنی انرچمنٹ کے رائٹ کو ایکسیپٹ کرے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹلی انرچمنٹ روک دیں، کیونکہ وہ NPT کے اگینسٹ ہو جائے گی. رہی بات 20% انرچمنٹ کی، جو کہ ایک اہم مدعا ہے جہاں پہ جو اختلاف ہے ان دونوں کے بیچ، تو جو 20% انرچمنٹ کی بات ہے، اس میں آپ دیکھیں ایران کے پاس جو سٹاک پائل تھی، اس میں سے ایک میسیو پرسنٹ ایران نے اس کو یلو کیک، یعنی جو فیول ریئیکٹرز کے لیے جو فیول بنتا ہے، اس میں آلریڈی کنورٹ کر لیا ہے. تو یعنی اس میں تو کوئی اب شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایران جو ہے اس میں کیا چاہتا ہے. ایران تو چاہتا ہے کہ فیول بنائے، تبھی تو اس نے یلو کیک میں کنورٹ کیا. کیونکہ آپ دیکھیں، میں اگر سائنٹیفکلی جاؤں، کیونکہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ 20% انڈسٹ یورینیم کو یلو کیک میں کنورٹ کر لیتے ہیں، تو اسے واپس 20% میں کنورٹ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی دنیا میں نہیں ہے. یعنی ایران اب اسے واپس جو ہے 20% میں نہیں کنورٹ کر سکتا. یعنی ایران نے ایک سندیشہ دنیا کو دے دیا ہے کہ دیکھیں، ہم نے اسے یورینیم اس میں کنورٹ کیا، یلو کیک میں کنورٹ کیا، یعنی ہم پیسفل مینس چاہتے ہیں. یعنی ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے ریئیکٹرز کو ایندھن ملتا رہے. اب 20% یورینیم، ایران کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم 20% یورینیم انرچمنٹ روک بھی دیتے ہیں، ٹیمپرریلی اس کو ہم ہٹا بھی دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں دو چیز ہو، یا تو آپ مجھے باہر سے لا کے یورینیم دیں تاکہ ہمارے ریئیکٹرز کام کر سکے، تاکہ ہمارے جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کی دوائیں جو ہے بنائی جا سکی، تو یا تو وہ کریں، یا جو ہمارا آلریڈی ہمارے پاس 20% جو ایندھن ہے उसको हम स्वैप करते हैं एक न्यूट्रल कंट्री, यानी न्यूट्रल कंट्री ऐसा ममालिक जो दोनों, जिस पे दोनों एक फैसला ले सके कि जी हाँ इस जगह पे हम जो है एक्सचेंज करते हैं, यानी हम आपको 20% यूरेनियम देते हैं, इसके बदले में आप मुझे इंडस्ट्री ग्रेड यूरेनियम और इसके बदले में आप मुझे जो मेडिकल आइसोटोप्स के यूरेनियम है आप मुझे दे दें। ईरान ने उनसे यह प्रपोजल रखा कि हम टेम्पररली ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में अगर इतना बड़ा स्टेप ईरान उठाता है तो इसके बदले में जो भी यूनिलैटरल सैंक्शंस लगे, एक तरफा सैंक्शंस जो P5+1 के मेंबर नेशंस ने लगाए हैं, वो आपको हटाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है सैंक्शंस ना हटाएं और हम 20% इनरिचमेंट जो है रोक दें। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मुजाकरात हुई है, इस दौर के मुजाकरात में ये पाया गया है कि वो इससे शायद जो है वो एग्री कर रहे हैं। वो अब तो डिटेल 18 तारीख की जो मुजाकरात था उसमें निकल के आएगी, क्योंकि वहां टेक्निकल एस्पेक्ट जो उसमें गुफ्तगू होगी, आज तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट की गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें ये निकल के आएगा कि इस पे उनका क्या कहना है। तो अब बेसिकली एक कॉमन ग्राउंड जिसको कहते हैं वो नजर आ रहा है, वो ये कि अगर टेम्पोरेरली हम 20% यूरेनियम का एनरिचमेंट रोकते हैं तो उसके बदले में एक तरफा प्रतिबंध जो लगाई गई है वो उठाई जाए, पहली बात। दूसरी बात, कोई ऐसा मुल्क जहां दोनों एग्री करते हो, वैसे मुल्क पे एक न्यूक्लियर स्वैप हो, यानी अदला बदली हो, हम 20% यूरेनियम आपको देते हैं, इसके बदले में इंडस्ट्री ग्रेड आइसोटोप्स और जो मेडिकल आइसोटोप्स हैं उस ग्रेड के यूरेनियम आप मुझे वापस देंगे। तो एक कॉमन ग्राउंड मुझे निकलता नजर आ रहा है। आप इसको इस तरह से समझें कि जो 100% प्रेशर टैक्टिक जो मैंने सबसे पहली बात कही थी वो उनकी फेल हुई है और अब जाके कहीं मुजाकरात आगे बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे लंदन स्टूडियो में बरे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर कैसर इमाम साहब मौजूद हैं। कैसर इमाम साहब
जनाब,
अस्सलाम वालेकुम। जी कैसर इमाम साहब,
वालेकुम सलाम जनाब।
जी अलमाती मुज़ाकरात को आप किस हद तक कामयाब समझते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है और कुमार साहब ने बड़ी बसीत बात की है इस पर। मैं समझता हूं कि जहां तक फ्रीकैन का ताल्लुक है, दोनों तरफ से, यानी लेडी आस्टन ने भी और सईद जलीली साहब ने भी ये कहा है कि ये मुजाकरात पहले की निस्बत ज्यादा मुस्बत रवैया नजर इनमें आ रहा है, और फ्रीकैन जो हैं वो एक दूसरे के मामले, एक दूसरे के नजरियात को और ख्यालात को बेहतर तौर पर समझ पाए हैं
जी।
तो इस लिहाज से ये मुज़ाकरात जो हैं, ये गुज़श्ता बातचीत जो इनके दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर होती रही है उनसे थोड़े से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। उसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मगरबी ताकतें अब मुज़ाकरात के इस पुराने रवैये से कुछ थोड़ी बहुत थक भी चुकी हैं और उनको पता है कि जो उन्होंने पाबंदियां लगाई थी उनका भी कोई खातर खा असर नहीं हुआ ईरान पर, और वो जिस तरह से वो चाहते थे कि ईरान की मईशत को बिल्कुल मफलूज कर दें, वो ऐसा नहीं कर सके। इसलिए उनके रवैये में मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली जो है वो पैदा हुई है, ये बात बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि जहां तक ताल्लुक है ईरान के मामलात का, ईरान में इलेक्शन होने वाले हैं, सदारती इलेक्शन होने वाले हैं
जी।
मैं समझता हूं कि सदारती इलेक्शन से पहले बिल्कुल 100% तरीके से ये मुजाकरात जो हैं ये कोई नतीजा खेज नहीं साबित हो सकते। फिलहाल अभी तक जो कुछ भी कहा गया है, पहले ही जो कुछ कहा जाता रहा है उसका थोड़ा बहुत उसमें अल्फाज की उखाड़ पछाड़ के साथ वही बातें दोबारा भी कही गई हैं। मिसाल के तौर पर ये कि ईरान जो है वो 20% एनरिचमेंट का जो मसला है उसको उसी तरीके से हल करे जिस तरह से मगरबी ताकतें चाहती हैं, और ये कि फॉर्दो का जो प्लांट है उसको बंद भी कर दिया जाए, और ये कि जो एनरिचमेंट यूरानियम मौजूद है एनरिच्ड वो उनके हवाले कर दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो शरायत हैं जो ना पहले ईरान को काबिल कबूल थी, ना मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में इस किस्म की शरायत काबिल कबूल हो सकती हैं। इसके बावजूद ये कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि ये मुज़ाकरात जो हैं वे पहले की निस्बत ज़्यादा मुफीद हैं, या इनमें कोई मुस्बत सोच जो है वो नज़र आ रही है। मगरबी ताकतों ने यहाँ तक कहा है कि भी वो گولڈ کی ٹریڈ میں یا تیل کے معاملات میں جو انہوں نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں ان کو تھوڑا سا نرم کرنے کو تیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پابندیاں انہوں نے نافذ کر رکھی ہیں ان کی وجہ سے ایران پر وہ اثر نہیں ہوا جس کی ان کو خواہش تھی. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایران کی معیشت جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو جائے, ایسا ہو نہیں سکا. دوسری طرف جو دباؤ ہے مغربی طاقتوں پر وہ سب سے زیادہ دباؤ اسرائیل کا ہے. آپ کو یاد ہوگا نیتن یاہو نے 20 سال سے وہ چیخ رہے ہیں کہ ایران ایٹم بم تیار کر رہا ہے, اب وہ تیار کرنے کے قریب ہے, اب وہ بالکل ورج پر پہنچ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیخ و پکار ان کی جو ہے وہ تھوڑی بہت سیاسی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے جو ان کے منصوبے ہیں ایٹامک منصوبے جو ہیں وہ ان پر پردہ ڈالنے کا ایک طریقہ کار ہے. خود تو ان کے پاس 400 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہیں لیکن وہ دوسروں کو ایسا نہیں چاہتے. ایک اور ایک اس کا پہلو جو ہے وہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جتنی بھی طاقتیں یہ مذاکرات کر رہی ہیں ان میں سلامتی کونسل کے پانچوں کے پانچوں ممبر جو ہیں وہ خود ایٹمی طاقت ہیں, اور جرمنی جو ہے وہ بھی ایٹامک انرجی میں بہت زیادہ آگے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقتیں جو خود ایٹامک انرجی کی حامل ہیں ان کو یہ کیا پڑی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو وہی حقوق نہ دیں جو وہ اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں. سو یہ بات جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ تمام ایٹمی طاقتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی دوسرا ملک جو ہے وہ ایٹامک انرجی میں کوئی خاطر خواہ صلاحیت جو ہے وہ پیدا نہ کر سکے, خواہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ہو, طبی مقاصد کے لیے ہو یا کسی بھی اور طرح کے مقاصد کے لیے ہو. جو ایٹمی قوت ہے وہ اس زمانے کی ضرورت ہے, تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایران کو تو بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, مذاکرات کی کامیابی میں صرف یہی ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ دونوں فریقین کا رویہ جو ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ ایران کو کس طرح سے سبکی کے طور پر سبکی پیدا کر کے ایران کے لیے ان مذاکرات میں کوئی مغربی طاقتیں نتیجہ خیز فوائد حاصل کر سکتی ہیں. میرے خیال میں فی الحال یہ بات مجھے نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پر ایران کے الیکشن سے پہلے میں ذرا اسے مشکل سمجھتا ہوں.
جی بہت بہت شکریہ قناد باشی صاحب. قیصر امام صاحب نے ایران میں جو آئندہ الیکشن ہونے والے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے الیکشن سے پہلے اس معاملے میں کوئی پیش رفت وہ بعید سمجھتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں
گے؟ میں احساس بکنم
کہ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کی ضرورت ایران کے تیل کی اور ایران کی معیشت کے بارے میں بہت زیادہ وہ محتاج ہے, ایران کے تیل کو ایران کی معیشت کو, مگر وہ چھپانا چاہتا ہے. خلیج فارس کے جو عرب ممالک ہیں ان کی کل 55 ملین آبادی ہے, اور ایران کی آبادی جس کے یہاں تیل بھی ہیں 75 ملین اس کی آبادی ہے. یعنی ایران کی منڈی یورپ کے لیے جو بہت زیادہ اقتصادی بحران سے شکار ہے بہت اہمیت رکھتی ہے. عرب ملکوں کی منڈیوں میں یورپی مصنوعات کی اتنی کھپت نہیں ہے, بنابراین ایران کو وہ اپنی مصنوعات برآمد کرنا چاہتے ہیں اور ایران سے اس کے عوض تیل لیں, اور جو ان کے یہاں بے روزگاری پیدا ہو رہی ہے اس کا بھی مقابلہ کریں, اس کا بھی خاتمہ کریں. آپ دیکھیں کہ فرانس کی کمپنی پیجو ایران کو جو ہے وہ آٹوموبائل کے پرزے دیتی تھی, جب اس پہ پابندی عائد ہو گئی تو وہاں جو ہے بے روزگاری پھیل گئی, اور پیجو کمپنی کے ملازمین کے اہل خانہ جو ہیں وہ مظاہرے کرنے لگے چونکہ ان کے گھر والے بے روزگار ہو گئے. مغربی ممالک جو ہیں ان کے لیے پیٹرول کی قیمت یا ایندھن کی قیمت, فیول کی قیمت بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر ایران کی منڈی بند ہو جائے اور ایران تیل اگر برآمد نہ کر سکے تو تیل کی قیمت $200 سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی. اس وقت لندن یا یورپ میں جو خبریں مل رہی ہیں پیٹرول کی قیمت میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. بنا بنی کہ وہ جو لندن کے مہمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ایران کے آئندہ صدارتی انتخابات سے پہلے ایران پر دباؤ ڈالے اور اپنی بات کہیں. کسی حد تک ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں, لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا زیادہ محتاج ہے اور اس سے پہلے ہی ایران کے خلاف پابندیاں ختم کر کے اپنے اقتصادی بحران کو حل کرنا چاہتی, اور ہم نہیں سمجھتا ہے کہ انتخابات سے ان کو کچھ ملے گا. آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں بھی مغربی دنیا اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کو کامیاب نہیں کرا سکی, اور گزشتہ صدارتی انتخابات میں بھی وہ اپنی پسند کے امیدوار کو فتح نہیں دلا سکی, اس کو ناکامی ہوئی. اس بار بھی ایران کے عوام جو ہے وہ مغربی کوششوں کو ناکام بنا دیں گے. بنابراین مغربی ممالک بہت زیادہ ایران کے آئندہ صدارتی انتخابات سے توقعات وابستہ نہیں سکتے. تو بہرحال جو ان کو کوئی بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے, اور نہ وہ توقع رکھ سکتے ہیں اور نہ وہ اس وقت تک وہ صبر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی کچھ ایسی خبریں آئیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تیسری دنیا کے سبھی ممالک, حتیٰ وہ ممالک جو ایشیا میں ہیں, وہ امریکیوں سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ جلد سے جلد ایران پر عائد پابندیوں کو ہٹا لیں, کیونکہ ان تیسری دنیا کے ملکوں کو بھی ایران کی منڈیوں کی ضرورت ہے. عراق, آذربائیجان اور سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کی منڈیوں, افغانستان کی منڈیوں اور پاکستان کی منڈیوں, سب پر اس پر اثر پڑ رہا ہے. اگر ہم پر پابندی عائد ہو جائے گی تو خود پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا. حتیٰ عراق اور ترکی کی جو مصنوعات ہیں وہ بھی جو ہے وہ متاثر ہوں گی, خاص طور پر زرعی اور غذائی اجناس کے شعبے میں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بنابراین پابندیوں کی وجہ سے علاقے کے ممالک امریکہ سے سخت ناراض ہیں, اور امریکہ جانتا ہے کہ اگر علاقے کے ممالک ناراض ہو جائیں گے تو اس کو کتنا نقصان پہنچے گا. اس وقت امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے, کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اس وقت ہر جگہ امریکہ کے دشمن تیار ہو رہے ہیں. جہاں بھی دیکھیے امریکہ مرد آباد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنی ساکھ کو بہتر بنائے, اور اس لیے اب امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ کہیں کہیں سے ایران کے قریب آئیں, اور مجبور ہیں وہ کہ ایران پر سے پابندیاں ہٹائیں یا نرم کریں. بنابراین ہم لندن کے مہمان کے بات کی تائید کرتے ہیں کسی حد تک کہ وہ انتخابات کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو یہ امید نہیں ہے کہ ان کی پسند کے امیدوار کامیاب ہو سکیں گے. اس وقت فرانس اور جرمنی, حتی امریکیوں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ بھائی ایران کی منڈی کا راستہ کھولا جائے. خفیہ خبر یہ ہے کہ انگریز اور فرینچ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ایران پر جو پابندیاں عائد ہیں ان کو اٹھایا جائے.
بہت بہت شکریہ شاہی صاحب. جناب, مذاکرات میں گروپ 5+1 کی طرف سے 6 مہینے کے اندر دونوں فریقوں کی جانب سے اعتماد سازی کے عملی اقدامات کی بات کی گئی ہے, ان اقدامات کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اعتماد سازی کے اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں کئی چیزیں ہیں جو شامل ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے, جب آپ نے بار بار سنا ہوگا, P5+1 ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے, P5+1 میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں رشیا اور چائنا اس میں نہیں شامل ہے, لیکن باقی کے جو 4 ممالک ہیں वो हमेशा ये कहते रहे कि जी हमने कोई ऐसा सेंक्शन नहीं लगाया जो कि एंटी ह्यूमन हो। जैसे वो कहते हैं कि जी हमने मेडिकल पे कोई सेंक्शन नहीं लगाया, दवाओं पे हमने कोई सेंक्शन नहीं लगाया। लेकिन बात यह है कि दवाओं पे डायरेक्ट सेंक्शन लगाने की बात ही नहीं है, बात यह है कि अगर आपने एक बैंक को मना किया है ट्रेड करने से यूरोप में और ईरानी बैंक पे आपने पाबंदी लगा दी है, तो जो दवाएं खरीदी जाएंगी यूरोप से उसकी पेमेंट कैसे होगी? तो ये बात होगी कि आपने सामने से कह दिया जी हमने पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन आपने पीछे से कान पकड़ लिया। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो चीजें हैं इससे कॉन्फिडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, इसको बिल्ड कीजिए। यानी आप कैटेगरिकली ये बैंक को बोलिए यूरोप में कि जी आप जो है दवाएं बेच सकते हैं और उसके बदले ट्रांजेक्शन जो है आप रिसीव कर सकते हैं, ऐसा एक स्टेप ये ले सकते हैं। दूसरी बात कि जब मुजाकरात चल रहे हो उस दरमियान में आप दूसरी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। अब आप देखें आज मुजाकरात चल रही है, उधर कांग्रेस में ये बात चल रही है अमेरिका में कि जी नई पाबंदी आयद कर दे, तो ये नहीं हो सकता, ये दोनों चीज साथ नहीं चल सकती। जब मुजाकरात तो आप इंतजार करें, आपने अगर एक डेट रखी है कि जी 18 मार्च को अगली बातचीत होगी और फिर आप ये कहते हैं कि जी अप्रैल में 5 तारीख को अगली बातचीत होगी, तो आप पेशेंस रखें। तो ये इस दरमियान में आप कोई नए प्रतिबंध ना लगाएं, कोई नए सैंक्शन आप ना लगाएं, दो चीज। तीसरी बात यह कि इस दरमियान में जब ये मुजाकरात चल रहे हैं जिसकी जो आपने सैंक्शन लगाई है पिछले साल भर के अंदर में, उसको आप कम से कम हटाएं या उसको आप कम से कम इतना ढीला करें जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिसमें कि जब अगली बार मुजाकरात हो तो ईरानियन डेलीगेशन जो पहुंचे उसको ये लगे कि जी हम अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आए हैं, हम यहां कुछ काम करने के लिए आए हुए हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अभी जो एक प्रेशर बना है वेस्ट पे नए जो दौर मुजाकरात की, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके कुछ ऐसे दोस्त, ऐसे ममालिक जो उनके एलाई माने जाते हैं, जो उनके एलाई माने जाते हैं एशिया में, उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है। मैं नाम लेना चाहूंगा साउथ कोरिया और टर्की का। टर्की आपको पता है उसकी सबसे ज्यादा तेल वो आयात करता है ईरान से और वो नहीं चाहता, और जो दूसरे नंबर पे पोजीशन है वो है रशिया का, वो ये नहीं चाहता अगर वो कटौती करता है इंपोर्ट में ईरान से तो उसे बढ़ानी पड़ेगी इंपोर्ट रशिया से। और कोई भी ममालिक दुनिया में ये नहीं चाहता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी एक ही बास्केट में सारे अंडे रखना, ये कोई भी ममालिक नहीं चाहता। तो टर्की कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी डिपेंडेंसी रशिया पे इतनी बढ़ जाए कि रशिया उसके साथ वही करने लगे जो रशिया ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज के साथ करता है, यानी जॉर्जिया के साथ या पास्ट यूक्रेन के साथ जो वो करता आया है, वो कभी भी टर्की ये चीज नहीं चाहेगा। तो इसीलिए टर्की ने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि आप ये ऐसा ना करें जिससे हमारी सिचुएशन जो है प्रॉब्लम में पड़ जाए। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की बहुत मेजर कॉम्पिटिशन जापान से रहती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ईरानी तेल जो है, जो कि बाकी तेलों से थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसके बदौलत ही साउथ कोरिया अपनी इनपुट कॉस्ट, यानी जो वो कार बनाता है या इस तरह की कोई भी चीजें बनाता है उसकी इनपुट कॉस्ट वो कम रख पाता है जापान के कंपैरिजन में वो कम इसलिए रख पाता है क्योंकि तेल खरीदने में उसे थोड़ी सी प्रॉफिट होती है ईरान से। अगर वो कटौती करता है तो ये जो आप कह सकते हैं कि उसकी बर्तरी है जापानी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये बर्तरी खत्म हो जाएगी, यानी उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उसी दाम में मिलने शुरू हो जाएंगे जिस दाम में जापानी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में मिलते हैं। और चूंकि जापानी प्रोडक्ट ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड है तो लोग वो प्रोडक्ट ना खरीद के जापानी प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसी सूरत में ये समझना चाहिए उनको कि ये जो प्रेशर बना है साउथ कोरिया पे और टर्की पे, उससे कहीं जाके ये मुतासिर होके ये मुजाकरात जो है शुरू हुए, मेरा ये मानना है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको वो एडमिट करें, और जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जो यूनिलैटरल सैंक्शन है उसको कम करें, दवा कंपनी जो है उस पे जो है दवा कंपनी जो है उस पे जो उन्होंने लगा रखा है उसको कम करें और सैंक्शंस को हटाएं, और तभी जाके अगले राउंड जो है मुजाकरात के उसमें कॉन्फिडेंस एक बिल्ड होगा और कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन आगे हो सके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर इमाम साहब, एतमाद साजी के ताल्लुक से अभी जो गुफ्तगू हो रही है जिसकी बात की गई अलमाती मुजाकिरात में, एतमाद साजी के ताल्लुक से मगरिब के इकदाम की तरफ से आप कितने मुतवक्के हैं? 2 मिनट का वक्त है हमारे पास।
دیکھیں جہاں تک اعتماد سازی کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے ایک طرح کی مغربی طاقتوں نے جو پابندیاں نافذ کر رکھی ہیں ان کو ختم کریں.
جی
یا ٹوٹلی ختم کریں گے تو اعتماد کی صحیح معنوں میں فضا پیدا ہو سکے گی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پابندیوں پر پابندیاں لگاتے جائیں گے اور ساتھ ہی مطالبہ کرتے جائیں گے کہ یہ اعتماد سازی پیدا ہو کریں. اعتماد سازی اس طرح سے پیدا نہیں ہوتی، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، اور دو طرفہ معاملہ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس فریق نے زیادہ اقدامات کیے ہیں وہ اعتماد سازی کے لیے بھی زیادہ اقدامات کرے گا، اور اس کے لیے زیادہ جو اثر ہے وہ ایران پر پابندیوں کا ہے. وہ پابندیاں اگر آپ ختم کریں تو اعتماد سازی تو خود بخود ہو جائے گی، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اس لیے کہ ایران کی طرف سے مغربی طاقتوں کے خلاف کوئی مہاجرائی نہیں ہے، ایران سے تو صرف مطالبہ کیا جا رہا ہے. میرے چند دوستوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ 6 بیگرز ہیں جو ایران سے کچھ مانگ رہے ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کر دیں ان کے لیے. مقصد یہ ہے کہ اعتماد سازی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ وہ اقدامات کریں جو آپ نے پہلے کیے ہیں ان کو واپس لیں.
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قنات باشی صاحب. اعتماد سازی کی بات جو علماتی مذاکرات میں کی گئی ہے کہ دونوں فریق اعتماد سازی کے عملی قدم اٹھائیں، قیصر امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ہٹائی جائیں. صورتحال یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں بحث چل رہی ہے پابندیاں سخت کرنے کی، یہ دونوں باتیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے. ہمارے پاس
ارے خط سایونیستی ہم بورے
دیکھیں، سایونی لابی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہمیشہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے، مغربی ملکوں کے مفادات کو سنی لابی نظر انداز کرتے. اگر مغرب ایران سے مذاکرات کرنا چاہتے تو وہ دباؤ نہیں ڈال سکتا، دباؤ اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے مغرب تو اسے تمام دباؤ کی پالیسی کو الگ رکھنا پڑے گا. لیکن اگر بات دباؤ کی ہوگی اور دباؤ کی زبان سے بات کرنا چاہیں گے تو پھر مذاکرات کو کوئی مطلب نہیں. لیکن امریکی سینیٹ میں یہودی لابی یا اسرائیلی لابی جو امریکی مفادات کو بھی اہمیت نہیں دیتے، آج برسوں سے امریکہ جو ہے اپنے قومی مفادات کو کچھ صہیونیوں کی خواہشات پر قربان کر رکھا ہے. آپ دیکھیں انسان کشی کے تعلق سے فلسطین میں اور مشرق وسطی میں دیگر علاقوں میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکی سینٹ پر صہیونی لابی کا زیادہ اثر ہے، لیکن مجموعی طور پر انہیں بہرحال شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت وہ کمزور ہو گئے اور پابندیوں کے تعلق سے کمزور ہو چکے ہیں.
بہت بہت شکریہ قنات باشی صاحب. اسی کے ساتھ ہم سورب کمار شاہی اور ڈاکٹر قیصر امام صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال ناظرین، جہاں تک اعتماد سازی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اعتماد سازی کے لیے جیسا کہ قیصر امام صاحب نے کہا ہے کہ اعتماد سازی کا کیا آغاز اس طرف سے ہونا چاہیے جس نے زیادہ اقدامات کیے ہیں، یعنی پابندیاں پہلے ختم کی جائیں اور اس کے بعد پھر ایران کی جانب سے اعتماد سازی کے اقدام کی توقع رکھی جائے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ امریکہ تو پابندیاں سختر کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی اپنے ذہن میں موجود کنفیوژن دور کریں اور وہ خود اس بات پر اطمینان حاصل کریں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، اس کے بعد پھر اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ. شکریہ.